الحمد لله الحمد لله مبدئ المعيد الغني الحميد ذو اللف الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سيد السديد ومن أدله فهو البعيد التريد يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علنا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين أنيس الغريبين راحة العاشقين سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و صحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ جمعۃ المبارکہ کے درس قرآن میں سورۃ الاعراف جو ترتیب مصحف شریف کے اعتبار سے ساتویں سورت ہے اور اس کی آیت نمبر 55 اور 56 تک کا خلاصہ اور اس سے ضروری جو اس میں ابحاث اور بحثیں موجود تھیں اس کو پے در پے بالتدریج آپ کی خدمت میں ذکر کیا جا رہا تھا۔ آیت نمبر 55 کے اندر تو اللہ رب العالمین نے اس سے پہلے آیت نمبر 54 سے لے کر آیت نمبر 40 تک پچھلی آیتوں کی طرف اگر ہم چلے جائیں تو توحید اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے اپنی حاجات، اپنے مصائب میں اور اپنے عالم میں، اپنی مشکلات میں اسی کی ذات سے طلب سوال کرنا، اور کفار و مشرکین نے جو نظریہ اور جو عقیدہ بنا رکھا تھا کہ اللہ رب العالمین زمین و آسمان بنا کر تھک گیا معاذ اللہ، اور اس نے اپنی خدائی ہمارے بتوں کو دے دی ہے، تو ہم اپنے ان بتوں کو چھوٹا خدا کہتے ہیں اور بڑا خدا وہی ہے جس کو سب مانتے ہیں معاذ اللہ۔ یہ ان کا ایک نظریہ قرآن میں جگہ جگہ پر ذکر تھا۔ تو قرآن مجید برہان رشید نے بڑے خوبصورت انداز میں توحید الوہیت اور توحید ربوبیت، یعنی ان کو بنانے کے اندر بھی اللہ رب العالمین تنہا ہے کائنات کو، اور کائنات کو بالتدریج اپنے کمال تک پہنچانے میں اور بالتدریج اپنے تمام مراحل سے گزارنے میں، پہلے بیج لگتا ہے، بیج کے بعد ہلکی سی ایک کومل سی آ جاتی ہے، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کی شاخیں اس کی نزاکت کے اعتبار سے پروان چڑھتی ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ تناور درخت بن جاتا ہے، پھر اس سے استفادہ کیا جاتا ہے، اس کے سائے میں وقت گزارا جا سکتا ہے، اس پر لگے ہوئے پھل و ثمراز سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ کمال تک جو پہنچا ہے بیج سے لے کر تناور درخت، تو یہ بتدریج درجہ بر درجہ، جس طرح کے بچے کی ولادت ہوتی ہے تو پہلے وہ ایک قطرے کے مانند ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کی صورت تبدیل ہوتی ہے، ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ اس میں روح پھونک دی جاتی ہے، ایک وقت آہستہ آہستہ ایسا آتا ہے کہ اس کا جنم، اس کی ولادت ہو جاتی ہے، ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ وہ اپنی غذا کو طلب بھی نہیں کر سکتا، اپنی مراد و مدعا اور اپنے مقصد اور اپنے غرض کو بیان بھی نہیں کر سکتا، لیکن ایک وقت آہستہ آہستہ کر کے اتنا آ جاتا ہے کہ اس کے اعضاء مضبوط ہو جاتے ہیں اور وہ ایک مضبوط شخصیت کا مالک ہو جاتا ہے، پھر وہ ایسے بام عروج پر پہنچتا ہے کہ پھر اس کی بازو کی طاقت کے تذکرے ہوتے ہیں، اس کی ذہانت و فطانت، اس کی سمجھداری کے تذکرے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو کمال تک ہر شے کو رب کریم پہنچاتا ہے، جس طرح کہ میں نے پہلے عرض کیا، یہ ہے توحید ربوبیت۔ رب کا معنی ہوتا ہے پالنے والا، تو یہ جو رب کریم ان کی پرورش فرما رہا ہے، تو یہی کفار و مشرکین کو اس غلط نظریے پر رد کیا جا رہا ہے کہ تم نے یہ کہا کہ زمین و آسمان بنانا ہی خدا کا کام تھا اور اس کے بعد اس نے ان بتوں کو خدائی دے دی ہے۔ تو ان دونوں کے دلائل کو رد کیا جو تفصیلی بیان گزرا ہے کہ توحید الوہیت اور توحید ربوبیت، تو الوہیت اور ربوبیت دونوں میں توحید کا عقیدہ ہے، یکتائی اور وحدانیت کا عقیدہ ہے، تنہائی اور تفرد کا عقیدہ ہے۔ یعنی الوہیت بنانے کے اعتبار سے بھی وہ تنہا ہے اور کائنات کی پرورش اور اس کو اپنے بام عروج تک پہنچانے میں اور ہر شے کو، ہر مخلوق کے فرد کو اپنے کمال تک پہنچانے میں جو صفت ربوبیت ہے، جو پالنہاری کی صفت ہے، جو پرورش کی صفت ہے، اس میں بھی اللہ رب العالمین یکتا و تنہا و تفرد ہے۔ اس کو ذکر کرنے کے بعد اب اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو طریقہ، سلیقہ، ضابطہ یہ ذکر فرمایا کہ اب تم نے اپنے رب کریم سے سوال کیسے کرنا ہے۔ اور یہاں پر ایک بات میں نے عرض کی پہلے بھی آپ کی خدمت میں کہ کوئی یہ نہ کہے کہ کفار نے اپنے بتوں کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں تعلق اور واسطہ بنایا، لہذا واسطہ بنانا حرام ہو گیا، تو یہ خامخواہ کی دھاندلی ہے اور بہت جلد بازی کا فیصلہ ہے۔ واسطہ بنانے کی وجہ سے وہ مشرک نہیں ہوئے، وہ تعلق اور وسیلہ بنانے کی وجہ سے کافر نہیں ہوئے، بلکہ وہ کافر و مشرک اس لیے ہوئے کہ انہوں نے ان کو خود کہہ دیا تھا، اس کی عبادت کرتے تھے۔ تو لہذا ایک خاص فرقہ اپنے غلط نظریے کو پرموٹ کرنے کے لیے اور اپنے باطل نظریات کو چھپانے کے لیے اہل حق پر یہ الزام لگاتا ہے کہ واسطہ تم بھی پکڑتے ہو، تعلق تم بھی پکڑتے ہو۔ تو کفار بھی تعلق پکڑتے تھے اور وہ کہتے تھے چھوٹے خداؤں کی ہم عبادت، یہ لفظ عبادت پر بھی وہ ظالم غور نہیں کرتے کہ جس میں بڑے واضح طور پر سورہ زمر کے اندر موجود ہے کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، کہ ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، یعنی معنی مرادی تفسیری بنتا ہے کہ ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، الا مگر اس لیے عبادت کرتے ہیں، لیقربونا الی اللہ زلفا، تاکہ یہ ہمیں خدا کے قریب کر دیں۔ تو وہاں پر خدا کے قریب کرنے کے لیے کسی شے کو ضابطہ بنانا، یہ بذات خود کوئی شرک نہیں تھا، کفر نہیں تھا، اصل ان کا شرک تھا ما نعبدہم، جو اللہ کے ساتھ ان کی جو استثنائی کیفیت تھی کہ ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں، اس لیے کہ اس بڑے خدا کی عبادت کے ہم لائق نہیں۔ تو ہم یہ چھوٹے خداؤں کی عبادت معاذ اللہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ بڑے خداؤں کو راضی کر دے گا۔ تو کسی کو اللہ کے دربار میں سفارشی بنانا، یہ عقیدہ نفس عقیدہ شرک نہیں ہے، حرام نہیں ہے۔ اس میں جو انہوں نے شرک اور کفر کی آمیزش کر دی تھی اور غلط باتوں کا نظریہ بھی اس میں شامل کر دیا تھا، عورت کو عورت کہنا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، مثال میں دے رہا ہوں، لیکن اگر اس کے لیے وہ نظریات رکھے جائیں جو اخلاق کے خلاف ہوں، تو اگر وہ عورت بھی کہے گا تب بھی گالی کہلائے گی۔ بلا تشبیہ یوں سمجھ لیجئے کہ انہوں نے خدا کے بارے میں جو نظریہ رکھا تھا اور اللہ کی بارگاہ میں جو تعلق کا نظریہ رکھا تھا، تو محض تعلق، ان بتوں کا نہیں، میں صرف تعلق کی بات کر رہا ہوں، رابطے کی بات کر رہا ہوں، کہ کسی محبوب ذات کا رابطہ رب سے رکھنا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ رب سے رابطہ رکھتا ہے اور یہ ہماری خواہشات، ہماری مراد رب کریم کی بارگاہ سے مستجاب و مقبول بنا سکتا ہے، تو یہ عقیدہ عین اسلامی عقیدہ ہے۔ لیکن مشرکین کی مذمت جو کی گئی ہے، یہ بچہ بھی اس بات کو سمجھتا ہے جو آج تک مناظروں کی بحث بنی ہوئی ہے اور ایک مجادلے کی بحث بنی، حالانکہ بچہ بھی اس بات کو سمجھتا ہے کہ کفار کا شرک جو تھا وہ واسطہ بنانے کی وجہ سے نہیں تھا، وہ تعلق بنانے کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ ان کا کفر اس لیے تھا، ان کے عقیدے میں کفر بھی تھا اور شرک بھی تھا۔ کفر اس اعتبار سے تھا کہ جن کو خدا نے اپنے دربار تک رسائی نہیں دی ہے، جو خدا کے دشمن تھے، جو خدا کی قدرت اور اس کی مرضی کے خلاف تھے، اس کو انہوں نے رابطہ بنانے کی کوشش کی۔ ایک تو خدا نے ان کو حیثیت نہیں دی تھی، ایک تو اس طبقے کو خدا نے اہمیت نہیں دی تھی جیسے بتوں کو۔ تو خدا نے کب کسی کو الوہیت دی؟ معاذ اللہ، خدا اپنی ہر صفت اپنے محبوب بندوں کو دیتا ہے، لیکن الوہیت کی صفت نہیں دی جاتی، یعنی کسی کو خدا نہیں بنایا جا سکتا، اس لیے کہ الوہیت کے لیے وجود واجب ہونا چاہیے۔ ذاتی وجود ہونا چاہیے، اور واجب الوجود صرف خدا کی ذات ہے. واجب ایک ہی ہو سکتا ہے، ذاتی ایک ہی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ ذات پر ذات مانیں گے تو تحصیل حاصل لازم آئے گا، سبب کے پیچھے سبب مانیں گے تو تحصیل حاصل ناظر آئے گا. واجب پر واجب ایک نہیں ہو سکتا، نقطہ ایک ہی ہوتا ہے جس سے لائن شروع ہوتی ہے، نقطے پر نقطے کا اطلاق نہیں کیا جاتا. تو وجود ایک ہی ہے جو واجب ہے، جس کی وجہ سے سب وجود ہے اور وہ بغیر کسی وجہ سے ہے. تو جو الہ ہوگا، جو معبود ہوگا، جو مستحق عبادت ہوگا، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ واجب الوجود ہوگا. تو خدا کے علاوہ کوئی واجب الوجود ہے نہیں، تو کسی کو خدائی دی نہیں جا سکتی اور کوئی الہ ہو نہیں سکتا. ایک بات، ان کے عقیدے میں تعلق کی وجہ سے شرک نہیں تھا، بلکہ دو وجہ سے ان کے عقیدے خراب تھے، ایک کفر بھی تھا، شرک بھی تھا. شرک تعلق کی وجہ سے نہیں تھا، وہ میں بھی ذکر کرتا ہوں. کفر اس اعتبار سے تھا کہ خدا کی مرضی کے خلاف کام کرنا کفر ہے، یعنی وہ مرضی جو اس کے دین کے ساتھ متصادم ہو جائے، جو اس کی توحید کے ساتھ متصادم ہو جائے، ان مرضیوں کا، ان چیزوں کا ارتکاب کرنا اور وہ چیزیں جو اس کی توحید کے عین مطابق ہیں، ان مردات کے خلاف کرنا، یہ کفر کہلاتا ہے. رب کریم نے بتوں کو جہنم کا ایندھن قرار دیا، انہوں نے اس کو اللہ کا پیارا بنا دیا. رب کریم نے انہیں یہ اختیار ہی نہیں دیا تھا کہ وہ خدا کی بارگاہ میں تعلق اور واسطہ بن سکتے، انہوں نے خود ساختہ واسطہ بنا لیا. یعنی خدا نے ان کے بارے میں کوئی دلیل نہیں اتاری، خدا نے ان کو کوئی شرف نہیں دیا، خدا نے ان کو کوئی عزت نہیں دی. اپنے کلام میں جگہ جگہ خدا نے ان کی مذمت بیان کی ہے، ان کو جہنم کا ایندھن قرار دیا ہے، ان کی ذلت اور پسپائی بیان کی ہے. انہوں نے اپنی طرف سے چند لوگوں نے مل کر عقیدہ بنا لیا تھا کہ نہیں، یہ تو اللہ کے بڑے محبوب ہیں، یہ تو اللہ کی بارگاہ میں تعلق پکڑ سکتے ہیں. تو تعلق پکڑنے کی وجہ سے وہ کافر نہیں ہوئے، بلکہ خدا نے جس کو جو درجہ نہیں دیا تھا اور وہ خدا کے جو دشمن تھے، ان کو انہوں نے خدا کا محبوب بنانے کی کوشش کی تھی. ایک بات، اور جن سے انہوں نے رابطہ پکڑا تھا، جن بتوں سے رابطہ پکڑا تھا، ایک خرابی تو یہ جو میں نے ذکر کی، دوسری خرابی یہ تھی کہ وہ ان کا نظریہ خود ساختہ تھا کہ خدا نے کب کہا کہ میں نے مورتیوں کو اختیار دیا ہے. لیکن اہل حق مسلمان جو انبیاء اور اولیاء کو خدا کی بارگاہ میں واسطہ جانتے ہیں، یہ ان کا خود ساختہ نظریہ نہیں، یہ خدا ساختہ نظریہ ہے. بتوں کا نظریہ خود ساختہ تھا، مسلمانوں کا نظریہ تعلق کے لیے خدا ساختہ ہے، اس لیے کہ خدا نے خود انبیاء کو یہ مرتبہ دیا ہے اور قرآن میں جگہ جگہ اس کا ذکر کیا ہے، اولیاء کو یہ مرتبہ دیا ہے، جگہ جگہ اس کا ذکر کیا ہے. اس لیے نماز میں بھی آپ سے کہا جاتا ہے پڑھو، چلوں گا ان کے راستے پر جن پر انعام ہوا ہے. تو یہ تعلق ہی تو ہے، یہ ڈائریکٹ ہونا تو نہیں، یہ بھی تو تعلق ہی کہ چلوں گا ان کے راستے پر جن پر انعام ہوا ہے. اگر آپ کی نماز ڈائریکٹ خدا تک پہنچا سکتی ہے آپ کو، اور میں کہتا ہوں نماز بھی تو ایک تعلق ہی کا نام ہے نا، نماز بھی تو خدا کی بارگاہ تک پہنچانے کے ایک تعلق کا انعام ہے، ایک واسطے کا نام ہے. میں بڑا حیران ہوتا ہوں ان کی علمی دانی پر، جس چیز پر ان بیچاروں نے مذہب بنایا ہے، وہ میں کہتا ہوں کفار کا نظریہ تو وہ بیت عنکبوت سے زیادہ خصیص تھا. میں تو کہتا ہوں بیت عنکبوت بھی یہاں پر مار کھا جاتی ہے، ان کا نظریہ تو اس سے بھی زیادہ خصیص ہے. کہتے ہیں کہ کسی کو تعلق خدا کی بارگاہ میں نہیں بنایا جا سکتا. میں نے کہا یہ داڑھی کیوں رکھی آپ نے، یہ پگڑی کیوں باندھی آپ نے، یہ سہ روزے کے لیے آپ کیوں گئے، یہ آپ نمازیں کیوں پڑھ رہے ہیں. کہتے ہیں داڑھی خدا سے قریب کر دے. تو میں نے کہا داڑھی خدا ہے، کہنے کہ نہیں. میں نے کہا کیا ہے، کا واسطہ ہے؟ تو میں نے کہا واسطہ تو آپ بھی مان رہے ہیں، واسطہ تو آپ بھی قبول کر رہے ہیں. تو یہ مسائل ایسے نہیں ہوتے میرے دوستو، جس کو زیر بحث بنایا جائے، معاملہ بنایا جائے. تو کفار کا جو شرک تھا، کفر جو تھا، کفر کی بات پہلے کر دوں، وہ یہ تھا کہ جن کو خدا نے عزتیں قدریں نہیں دی تھی، ان کے بارے میں یہ باتیں کی گئی. لیکن صالحین انبیاء کو اللہ رب العالمین نے یہ نظریہ خود دیا ہے، یہ شان خود دی ہے، اور ہمیں حکم دیا ہے کہ اپنی تکلیفوں میں، اپنے مسائل میں ان کی طرف مراجعات کرو. کہ ابھی عقیدہ شفاعت اس کی روشنی واضح نہیں کرتا کہ حضور نے نہیں فرمایا انا اول شافع و اول مشفع، کہ میں سب سے پہلے خدا کی بارگاہ میں سفارش کرنے والا ہوں، میں سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں جس کی سفارش قبول ہوگی. کہ سورہ المائدہ میں اللہ نے یہ نہیں کہا وابتغوا الیہ الوسیلہ، خدا کے قریب ہونے کے لیے ذریعہ تلاش کرو، کہ لفظ وسیلہ قرآن میں ذکر نہیں آیا، کہ قرآن میں سورہ نساء میں ذکر نہیں آیا ولو انہم ظلموا انفسہم جاؤوکا، جب کوئی اپنے جانوں پر ظلم کر لے تو نبی تیرے پاس آئے. اب نبی کے پاس آنے کی کیا ضرورت ہے، جب نبی نے دین سکھا دیا، دعا سکھا دی، تسبیح دے دی، استغفار سکھا دیا، نماز سکھا دی، اب نبی کے پاس کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ پتا چلا بتوں کو اور کفار کو یہ حق حاصل ہی نہیں تھا، لیکن انبیاء اور اولیاء کو حاصل تھا. تو محض چڑ جانا اور کہنا کہ تعلق شرک ہے، تو بندہ اس کو شرک کہہ کر خود اسلام سے باہر ہو جاتا ہے. تو کفار کا جو نظریہ تھا وہ یہ تھا، ان کے بتوں کو خدا نے اختیارات دیے نہیں، نہ ان کو عزت دی، لیکن جو اللہ کے پیارے تھے ان کی تو عزت ایسی تھی کہ ان کے دربار میں آواز بلند کرنا بھی حرام ہے، ان کے حضور نظریں اٹھا کر دیکھنا بھی منع فرما دیا گیا، ان کو ان کے نام سے ذکر کرنا بھی منع کر دیا گیا ہے، اور رب کریم کی ساری خدائی تعریف کرتی ہے، اور وہ اپنی کتاب حمید کے اندر اپنے بندوں کی تعریف کرتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ تو آپ دیکھیں بتوں کی تو مذمت بیان کی جاتی ہے، اپنے پیاروں کے لیے عظمتیں ذکر کی جاتی ہے، اور یہ شانیں ذکر کی جاتی ہے، اور یہی آگے آیت آ رہی ہے آیت نمبر 56، جس میں اللہ رب العالمین نے شاہ فرمایا کہ ان رحمہ، یعنی میری جو رحمت ہے، تو ان رحمت اللہ قریب من المسلمین، یہ میرے نیکوکار اور پاکیزہ بندوں کے پاس ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جب دنیا بنی ہے تو پہلے سے تعلق کو کتنے خوبصورت انداز میں استفار کیا، جب دنیا اللہ نے بنائی اور انسانوں کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو پہلے ہی وسیلہ آ گیا، پہلے تعلق آ گیا، فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، فرشتوں میں دنیا میں اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں۔ تو نائب واسطے کو نہیں کہتے تو کس کو کہتے ہیں؟ نائب تعلق کو نہیں کہتے تو کس کو کہتے ہیں؟ خلیفہ وسیلے کو نہیں کہتے تو کس کو کہتے ہیں؟ کہ میں نائب بنانا چاہتا ہوں۔ تو سوال ہو سکتا تھا کہ یا اللہ کیا تو براہ راست اپنے بندوں کو فیض نہیں دے سکتا؟ تو تفسیر میں جواب موجود ہے کہ ہم دے سکتے ہیں، وہ لینے کی اہلیت نہیں رکھتے، وہ لینے کی اہلیت نہیں رکھتے، لہذا ایک واسطے کی ضرورت ہے، لہذا ایک تعلق کی ضرورت ہے، لہذا ایک رابطے والی شخصیت کی ضرورت ہے، اور وہ انبیاء ہیں جن کی ایک جہت مجھ سے ملی ہوئی ہے جس سے فیض لیتے ہیں، اور ایک جہت میرے بندوں سے ملی ہوئی ہے جس سے فیض دیتے ہیں۔ تو یہ تو نبوت کا عقیدہ ہی تعلق کا عقیدہ ہے، نبوت کا عقیدہ ہی وسیلے کا عقیدہ ہے، نبوت کا عقیدہ ہی۔ اب جو کفار نے تعلق رکھا تھا اس میں اور اس میں زمین و آسمان سے زیادہ کا فرق ہے، اور ان کا شرک جو تھا وہ بھی قرآن نے واضح کیا، جنہوں نے کہا کہ ما نعبدہم، یعنی تفسیری معنی اللہ کے معنی کے ساتھ، یعنی ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ تو غیر اللہ کی عبادت شرک ہے، غیر اللہ کی عبادت شرک ہے۔ تو کفر اس وجہ سے تھا کہ خدا نے جس کو مرتبہ نہیں دیا اپنی طرف سے اس کو مرتبہ مان رہے ہیں، اس لیے کفر تھا، اور شرک اس لیے تھا کہ وہ خدا کو چھوڑ کر اس کی عبادت کرتے تھے اور خدا کی قدرت کو معطل جانتے تھے۔ جبکہ مسلمان انبیاء کی عبادت نہیں کرتے، اولیاء کی عبادت نہیں کرتے، ہاں ان کی توہین بھی نہیں کرتے، ان کو اللہ کے محبوب جانتے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ یہ توہین کریں، ہم نے کہا اللہ کی تعریف کا یہ مطلب نہیں ہوتا۔ کچھ دوست یہ سمجھتے ہیں کہ خدا کی بڑائی بیان کرو تو مخلوق کی توہین کرو، ہم نے کہا یہ ابلیس کا طریقہ تھا۔ اللہ کے پیاروں کا طریقہ توحید کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی بڑائی تو بیان کرو لیکن اس کے پیاروں کا ذکر بھی کرو، جیسا اسماعیل قطیر صاحب جگہ جگہ لکھتے ہیں کہ انبیاء اور اولیاء خدا کے سامنے ذرہ کمتر ہیں۔ میں نے کہا کس قرآن میں آیا ہے، کس حدیث میں آیا ہے؟ اس بات کو خدا کے دربار میں پیش کرنا انبیاء کی توہین ہے۔ خدا تو کہتا ولی اللہ العزت ولی رسولہ ولی المؤمنین، عزت اللہ کے لیے، عزت رسولوں کے لیے، عزت مسلمانوں کے لیے۔ تو اللہ جب اپنے پیاروں کا ذکر کرتا ہے تو انہیں عزت کا لفظ دیتا ہے، اور یہ کون سی توحید ہے کہ خدا کو مانو اور باقی سارے خدا کی بارگاہ میں ذلیل ہے۔ ہم نے کہا ذلیل آپ ہوا کریں گے، انبیاء کو خدا نے ذلیل نہیں بنایا ہے، اولیاء کو خدا نے ذلت کا نہیں بلکہ ان کے سروں پر اللہ نے عزت کا تاج رکھا ہے، جن کے بارے میں حدیث قدسی کے اندر، بخاری کے اندر موجود ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے جب خدا اس محبوب بندے سے محبت کرتا ہے تو دا جبریل، جبریل کو بلا کر کہتا ہے انی احب فلانن، میں فلاں سے پیار کرتا ہوں تم بھی کرو۔ اس کا ایڈریس ابھی تک تو جبریل کو نہیں پتا تھا نا، اگر اس سے محبت کرنے سے شرک لازم آتا، اس سے محبت کرنے سے خدا کی نافرمانی لازم آتی، تو پھر خدا ان کا ایڈریس کیوں بتاتا ہے، ان سے محبت کا حکم کیوں دیتا ہے؟ جبریل کہہ سکتے تھے کہ یا اللہ میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، بات مکمل ہو گئی ہے، اب اس بندے سے پیار کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن جبریل اس بات کو جانتے ہیں کہ بندوں کو اپنی محبت کی علامت بنایا اس لیے گیا ہے تاکہ ابلیس اور جبریل میں فرق ہو جائے، جعلی توحید اور حقیقی توحید میں فرق ہو جائے، کلمہ طیبہ کا تصور واضح ہو جائے۔ اللہ فرماتا میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، جبریل تم بھی محبت کرو۔ تو محبت تو پھر ادب کو چاہے گی نا، محبت تو پھر تعظیم کو چاہے گی، محبت تو پھر پیار کو چاہے گی، محبت تو پھر تعلق کو چاہے گی۔ تو یہ کہنا کہ تم اولیاء کا بڑا ادب کرتے ہو، تو ہم نے کہا یہ محبت ہے اس لیے ادب کرتے ہیں، کیونکہ یہ تمہارے وہاں محبت ہوتی ہوگی جسے محبت کرو اور گالیاں دو، ہمارے وہاں ایسی محبت نہیں ہوتی ہے۔ محبت کا معنی یہی ہوتا ہے کہ اس کا ادب کیا جائے، محبت کا معنی یہی ہوتا ہے اس کا لحاظ رکھا جائے، محبت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس کے آستانے کا بھی ادب کیا جائے، اس کے مکان کا بھی ادب کیا جائے، اس کی نسبتوں کا بھی ادب کیا جائے، اس کی ہر شے کا ادب کیا جائے۔ اور یہ حکم خود ساختہ نہیں ہے، یہ خدا ساختہ ہے۔ اور اس حدیث کا آخری جملہ میرے دوستو توحید کے کانسیپٹ کو بڑے خوبصورت انداز میں کلیئر کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ثم یودع له القبول فی الارض، ہم اپنے اس بندے کے نام کی مقبولیت کو زمین پر رکھ دیتے ہیں، اس کے نام کی مقبولیت کو زمین پر رکھ دیتے ہیں۔ تو مقبولیت کس کو کہتے ہیں؟ جب لوگ مل کر اس کو یاد کریں۔ مقبولیت کس کو کہتے ہیں؟ جب اس کے نام کے اشتہارات بنے۔ مقبولیت کس کو کہتے ہیں؟ کہ وہ اس کو انتقال کیے ہوئے ہزار سال بھی ہو جائے تو لوگوں کے دلوں میں وہ زندہ ہو، لوگ اس کو اس سے اپنی نسبتیں رکھیں۔ اگر ولیوں کو اپنانا اور ان کو نام لینا، ان کی تعریف کرنا، اگر یہ شرک کے زمرے میں جاتی اور تعلق ہونے کی وجہ سے حرام ہوتی، تو پھر خدا سے کہیے نا کہ خدا ان کے ذکر کو مقبول کیوں کرتا ہے، خدا ان کی محبت کا درس کیوں دیتا ہے؟ تو حضرات گرامی، یہ خناسیت جو ذہن کے اندر آتی ہے ابلیس کی طرف سے آتی ہے، اور قرآن نے اسی چیز کو سورہ ناس میں ذکر کیا ہے کہ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس، اس شیطان کی ایک صفت ہے خاص جس کا نام خناس قرآن نے ذکر کیا ہے، من شر الوسواس الخناس، یہ خناس کرتا کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے الذی یوسوس فی صدور الناس، یہ عقیدے سے متعلق لوگوں کے سینوں میں وہم پیدا کرتا ہے، یہ ملتا کہاں پر ہے؟ فرمایا من الجنۃ والناس، یہ انسانوں میں بھی ہوتا ہے جناتوں میں بھی ہوتا ہے، تو قرآن نے اس کو واضح کیا ہے، اور یہ تصور جو بزرگوں کے خلاف اللہ کے محبوبوں کے خلاف ابھارے اسی کو یہ خناسیت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جو قرآن کی اس آیت کا بالکل خوبصورت اور واضح ترجمہ اور نظیر نکلتی ہے۔ تو یہاں پر توحید کا تقاضا سمجھانے کے بعد اب مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے ادعوا ربکم، ہاں تم نے سوال کرنا ہے تو رب سے کرو، دعا کرنی ہے تو رب سے کرو۔ اور میں نے یہاں پر آپ کی خدمت میں عرض کی ہے کہ ما نعبدہم، کفار کہتے تھے ہم ان کی عبادت کرتے تھے، عبادت ہاتھ باندھنے کو نہیں کہتے، عبادت مزار کی چادر کو چومنے کو نہیں کہتے، عبادت یا غوث کہنے کو نہیں کہتے، عبادت کہتے ہیں کہ کسی کے لیے ادب کے تقاضے صورت میں بجا لانا کہ اس کو آپ خدا کہہ رہے ہو، ورنہ صرف اگر ہاتھ باندھنا عبادت ہے تو صحابہ حضور کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہوتے تھے، اگر دو زانوں بیٹھنا عبادت ہے تو حضرت جبریل حضور کے سامنے یوں بیٹھتے تھے، صحابہ بیٹھتے تھے، اگر سجدہ ہی عبادت ہے تو فرشتوں نے حضرت آدم کو کیوں کیا؟ تو عبادت تو کس صورت میں جائز نہیں ہو سکتی ہے۔ تو پتا چلا عبادت کسی سٹائل کا نام نہیں ہے، عبادت نیت کا نام ہے کہ جس کے حضور ادب بجائے لایا جا رہا ہے اس کے متعلق کیا نظریہ ہے۔ حضرت حکیم الامت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمت اس بات کو حجت اللہ البالغہ کے اندر بڑے خوبصورت انداز میں کلیئر کرتے ہیں، فرمایا ادب کا نام عبادت نہیں ہے، بلکہ کسی ایسی ذات کا ادب کرنا جس کو الہ کہا جائے، معبود کہا جائے، اس کی سماعت کو مستقل اور ذاتی سمجھا جائے، اس کی عطا اور اختیارات کو ذاتی سمجھا جائے، تو اس صورت کے اندر وہ پکار، وہ فریاد، وہ سوال عبادت کہلاتا ہے۔ لیکن اگر کسی کو اللہ کا محبوب سمجھا جائے اور اللہ کے اذن سے مامور مانگا جائے تو پھر کسی سے اپنی حاجت کے لیے کچھ پیسے لے لینا، کسی کی سواری کی مدد لینا، یہ شرک نہیں ہوتا، یہ تحت الاسباب اور اسباب کے جامع کے اندر ہونے کی وجہ سے اللہ نے شریعت مطہرہ کے اندر جائز رکھا ہے۔ جس کی آخری مثال میں اس درس کو مکمل کرنے کے لیے عرض کر دیتا ہوں، مسلم شریف کے حدیث سے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا، ایک نہیں ہزاروں حدیث اس بارے میں موجود ہے۔ اب دیکھیں تو سب سے پہلے تو سورہ آل عمران میں قرآن میں موجود ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تھا تو کیا کہا تھا، وہ اوبر الاکمہ اوبر او برا یبر او، معنی شفا دینا ہے، کیا معنی ہے؟ شفا دینا، اور اوبر او فعل واحد متکلم ہے، اوبر او حضرت عیسیٰ کہتے ہیں میں شفا دیتا ہوں، کیا کہتے ہیں؟ اوبر او میں شفا دیتا ہوں، ابر الاکمہ والابرصہ جو ماں کے پیڑ سے اندھا پیدا ہوا ہے اس کو میں شفا دیتا ہوں، جو برش کے مرد میں مبتلا ہوا ہے میں اس کو شفا دیتا ہوں، وہ احیی الموت باذن اللہ اور مردوں کو زندہ کرتا ہوں، اور یہ ساری شانیں جو میری ہے نا کہ جو میں شفا دیتا ہوں مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں، یہ اللہ نے مجھے اذن عطا فرمایا۔ تو دیکھو کفار کو تو نہیں دیا تھا اس لیے ان کے لیے ماننا شرک کہلایا، انبیاء کو دیا ہے اس لیے عبادت کہلایا۔ اور ایک عقل کی بات ہے، جب حضرت عیسیٰ یہ کہیں میں شفا دیتا ہوں تو یہ شرک نہ ہو، اور ہم کہیں کہ انبیاء شفا دیتے ہیں تو یہ شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ کہتے آپ نے یہ جملہ کیوں کہا کہ انبیاء شفا دے سکتے ہیں؟ تو ہم نے کہا ہمیں نہ روکو، انبیاء کو کہو، انبیاء کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ کہتے ہیں میں شفا دیتا ہوں، تو جب ان کا یہ کہنا کہ میں شفا دیتا ہوں یہ شرک نہیں ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ انبیاء سے شفا ملتی ہے تو یہ شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ سوچ رہے تھوڑی عقل سے آپ؟ تو یہ خام خواہ انبیاء اور خدا کے محبوبوں کو اگر بتوں کی صف میں لا کر کھڑا کرنے کی کوشش کی جائے گی علیہ باللہ، تو پھر ایمان باقی نہیں رہے گا۔ صحیح بخاری کسی حدیث پر میں اس درس کو ختم کرتا ہوں، صحیح بخاری شریف جلد نمبر 2 میں جہاں خارجیوں کا بیان ہے، جہاں مرتدوں کا بیان ہے، وہاں صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عمر نے بڑی خوبصورت بات کی ہے۔ آپ ارشاد فرماتے کانا یراہم شرار خلق اللہ تعالی، میں کچھ لوگوں کو اللہ کی خلق کے اندر انتہائی بدترین سمجھتا ہوں، شریر سمجھتا ہوں۔ ان کے شاگردوں نے پوچھا، صحیح بخاری میں پوچھا کہ حضور کون ہے وہ لوگ؟ فرمایا انطلقوا الى آیت نزلت فی الکفار فجعلوها للمؤمنین، جو آیتیں اللہ بتوں کی مذمت میں اتارتا ہے وہ اس کو مسلمانوں پر فٹ کرتے ہیں۔ یہ بخاری میں موجود ہے، صحابہ کے دور میں یہ ہوا ہے۔ تو صحابہ کرام نے خارجیوں کی اور مسلمانوں کا فرق یہ بتایا کہ خارجی ہمیشہ بزرگوں کا بے ادب رہا ہے، اور صحابہ کے شاگرد ہمیشہ اللہ کا بھی ادب اور اس کے پیاروں کا بھی ادب کرتے ہوئے رہے ہیں۔ تو یہ قرآن کے لیے تمیز ہے، پہلے ہم دیکھیں خطاب کس سے ہو رہا ہے، مفسرین نے کیا کہا ہے۔ اپنی طرف سے نہیں تفہیم القرآن لکھ دیں کہ جناب یہ انبیاء کے لیے اولیاء کے لیے، نہیں، تفسیر کرتے وقت یہ فرض ہے کہ دیکھیں کہ پچھلوں نے اس کا کیا معنی لیا ہے، صحابہ نے اس کا کیا معنی لیا ہے، اجلہ مفسرین نے اس کا کیا معنی لیا ہے. اسی کو قرآن نے ذکر کیا، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. قرآن کتاب ہدایت ہے، لیکن ہدایت کب ملتی ہے؟ جب اپنی زنجیر کو ان بزرگوں کے ساتھ جوڑے رکھیں جن پر امت کا اجماع رہا ہے. تو دعا کریں اللہ رب العالمین ہمیں پچھلوں کی بولی پر توحید کو سمجھنے کی، پچھلوں کی بولی پر قرآن کے مضامین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں اس عجیب و غریب عادت سے محفوظ فرمائے کہ ہم قرآن میں اپنی رائے کو دخل دیں، اپنی رائے سے اس کو تفسیر کریں، اپنی مرضی سے پڑھ کر کسی پر بھی فٹ کر دیں. اللہ رب العالمین خروج اور رفس کے اس نظریے سے ہماری حفاظت فرمائے، اور ہمیں اللہ رب العالمین اجماع امت اور سواد اعظم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پر اللہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہماری تمام دعائیں، ہمارے تمام سوالات، ہمارے تمام مشکلات محض اپنے فضل سے اور اپنے پیاروں کے وسیلوں سے اپنی بارگاہ میں مستجاب و مقبول فرمائے. قرآن کے فیضان سے ہمارے سینوں کو، ہمارے بچوں کے سینوں کو منور و مستنیر فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.